یہ حکم رحمان ہے، یہ حکم قرآن، یہ حکم رہبر بھی ہے، جاگ ہے مسلمان۔
ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ہے قرآن، ایک خدا ہے۔
اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوا على محمد، اللهم
صل على محمد۔
عزیزان ایمان، مسلسل آپ ہفتہ وحدت کے عنوان سے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک جو سلسلہ ہے اس میں شرکت فرماتے رہے، اور آج اس سلسلے کی آخری دن ہے۔ 17 ربیع الاول ایک تاریخ کے اعتبار سے، 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور ایک تاریخ کے اعتبار سے 17 ربیع الاول کو، ان دونوں کو ملا کر وحدت قائم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اختلاف سے دنیا فائدہ نہ اٹھا سکے، بلکہ اس اختلاف سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ وہ یہ کہ حضور کی ولادت جو ایک دن منائی جاتی تھی وہ ایک ہفتے تک مناتے رہے۔ تو حضور کا تذکرہ جس قدر زیادہ ہوگا اتنا ہی مسلمانوں میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، انسجام پیدا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر عید منائیں، سب مل کر ولادت رسول۔ جو نبی کو اگر خوش کرنا ہے تو نبی تو اس وقت خوش ہوں گے جب مسلمان متحد ہوں گے۔ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حضور ہم سے راضی ہو جائے، سارے مسلمان حضور سے راضی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام فرقے اور تمام فرق اسلامی حضور سے محبت کرتے ہیں اس میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ محبت کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ حضور بھی ان سے محبت فرمائے؟ کیا نہیں چاہتے؟ کون اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ حضور کی رضا حاصل کی جائے؟ ان کی یوم ولادت پر اگر ان کی رضا حاصل نہ کی جائے تو پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ سارے جشن و چراغا کا فائدہ ہی کیا ہے جب حضور آپ سے راضی ہی نہ ہو؟ تو یہ جو لوگ حضور کی ولادت کے دن شیرینی تقسیم کرتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں، حتیٰ اپنا خون دے دیتے ہیں حضور کی ولادت کے دن، جو کیمپ لگتے ہیں آپ اس میں دیکھیں، بلڈ ڈونیشن کے کیمپ جو لگتے ہیں، اس میں کیا مسلمان بتانا چاہتا ہے؟ مسلمان یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضور کی ولادت کے دن ہم اپنی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ حضور ہم سے راضی ہوں؟ اگر رضائے الہی کے لیے، رضائے رسول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کس قدر جو ہے غریبوں کو کھانا کھلایا، کس قدر جو ہے نا مسکینوں میں کپڑا تقسیم کیا، حضور کی محبت میں کیا ہے نا۔ تو کیا مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ حضور راضی ہوں ہم سے؟ یہ رضائے رسول کے لیے نہیں کیا گیا؟ یقیناً سب کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ سب کچھ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ رضائے رسول کے لیے کیا ہے۔ اگر رضائے رسول کے لیے کیا ہے تو رضائے رسول اس میں ہے کہ مسلمان متحد ہو کر یہ سب کام کریں، خوشی منائیں تو سب مل کر منائیں، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ 12 کے دن منائیں تو کچھ لوگ 17 کے دن منائیں، اور 17 کے والے جو ہے 12 کے دن جو ہے نا وہ غم منائیں، 12 والے جو ہے 17 کے دن غم منائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سب مل کر خوشی منائیں گے تو سب مل کے منائیں گے، غم منائیں گے تو سب مل کے منائیں گے، الگ الگ اگر کریں گے تو حضور اس سے راضی نہیں ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ اگر رضائے مصطفیٰ چاہیے تو رضائے مصطفیٰ ہمبستگی میں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر ہم لوگ الگ الگ کچھ بھی کریں گے تو حضور ہم سے راضی نہیں ہونے والے۔ اسی لیے آج دشمن کی سازشیں یہی ہیں کہ رسول کو رلایا جائے, رسول کو غمزدہ کیا جائے. تو رسول کیسے غمزدہ ہوں گے؟ جب مسلمان آپس میں بڑھ جائیں گے تو دل مصطفیٰ کو تکلیف پہنچے گی, رسول کے غم میں اضافہ ہوگا, رسول خون کے آنسو روئیں گے, جس امت کو متحد کرنے کے لیے میں نے پتھر کھائے, جس امت کو متحد رکھنے کے لیے میں نے زحمتیں برداشت کی, اذیتیں برداشت کی, تکلیفیں برداشت کی. راتوں میں نبی کتنی راتیں بھوکی سو گئے اور کتنے دن نبی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رہے. یہ ساری تکلیفیں حضور نے کیوں برداشت کی؟ تاکہ مسلمان ٹوٹ نہ جائیں, تاکہ شیراز مسلمین بکھر نہ جائیں, مسلمان ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں, اس کے لیے حضور نے سب کچھ کیا ہے. یہی تعلیمات اسلامی کا محور ہے وحدت. انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ کان الناس امت واحدہ, کہ لوگ ایک امت سے, اللہ نے جو خلق کیا ہے امت کو ایک امت واحدہ کی شکل میں خلق کیا, اور اسی وحدت کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, مرسلین کو بھیجا. خود آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی وحدت کو باقی رکھنے کے لیے بھیجا کہ آدم اپنی اولاد میں وحدت برقرار رکھو, شیرازہ بکھرنے نہ پائے. تو وحدت مقصد بے سب انبیاء ہے. اگر کسی نے وحدت کو پر ضربہ لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص حضور کو رلانا چاہتا ہے. سب سے حساس مسئلہ مسلمانوں کے نزدیک یہی مسئلہ ہونا چاہیے کہ رسول کو تکلیف نہ پہنچے, نبی کی آنکھ سے آنسو نہ گرے, نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. اور جتنی حرکتیں مسلمان کر رہا ہے, اگر اس کو پتا چل جائے کہ ان حرکتوں سے حضور کا دل روئے گا, ہرگز مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا ہے. لیکن مسلمانوں کو شاید اس بات کی کوئی اطلاع نہیں ہے, انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے شاید, کہ اگر ہم نے وحدت کو نقصان پہنچایا تو دل مرتضی کو تکلیف پہنچایا. جب دل مرتضی اور دل مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے تو شہزادی کی بھی آنکھ سے آنسو نکلے. جب رسول اللہ کا جسم زخمی ہوتا تھا تو اس وقت فاطمہ زہرا جب ان زخموں کو دیکھتی تھی تو وہ بھی آنسو بہاتی تھی. جب حسن و حسین دیکھتے تھے ان زخموں کو تو وہ بھی آنسو بہاتے تھے. آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو امیر المومنین سے محبت ہے تو آپ کو حضور سے محبت کرنا ہوگا, رضا مصطفیٰ حاصل کرنا ہوگا, تو یقیناً آپ کو اہل بیت کی رضا حاصل ہو جائے گی. اگر آپ سے مصطفیٰ راضی نہ ہو تو پھر اہل بیت مصطفیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ جس سے محمد راضی نہ ہو اس سے ان کی بیٹی کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ ان کے دل و جان, ان کے بھائی اس سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ان کے نواسے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اگر سب کی رضا آپ کو چاہیے تو آپ کو رسول کو راضی کرنا ہوگا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. رضا مصطفیٰ سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ رسول کا دل جو تڑپتا ہے وہ امت کے لیے تڑپتا ہے. اگر امت آپس میں اختلاف کی شکار ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑا صدمہ جو پہنچتا ہے, سب سے بڑی تکلیف جو پہنچتی ہے, دو مسلمان آپس میں لڑ لیتے ہیں آسانی سے, دونوں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں بڑی آسانی سے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ جب ہم دونوں لڑتے ہیں تو تکلیف جس دل کو پہنچتی ہے وہ دل مصطفیٰ ہے. ہم جو رلاتے ہیں جس کو رلاتے ہیں، اگر کسی لڑنے والے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے اختلاف سے، ہمارے آپس میں جھگڑا کرنے سے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے تکلیف جان مصطفیٰ کو ہوتی ہے، روح مصطفیٰ تڑپ جاتی ہے، حضور کا قلب محسوس ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی دل مصطفیٰ کو تڑپانے کی نیت سے اگر کوئی اختلاف کرے تو پھر کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اگر اس کو یہ بات معلوم ہو کہ میرے اس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کام عمل انجام دے تو پھر وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اسی لیے حضور نے کہا کہ اگر کوئی غیر مسلمان صحیح لیکن تمہیں آواز دے یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو پہنچو، اور وہ شخص مدد کو نہ جائے تو حضور کہتے فلیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان مدد کے لیے پکارے اور کوئی دوسرا مسلمان نہ جائے، اس وقت تو واویلا ہو جائے گا. حضور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مجبور انسان، کوئی بھی مظلوم انسان، کوئی بے کس، کوئی مجبور، کوئی مسافر، تمہیں آواز دے یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو دوڑو، اور کوئی نہ دوڑے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. یہ حضور کا ارشاد. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں. ممبئی میں ابھی کل پرسوں کی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ بعض لوگوں نے واٹس ایپ پہ جو ہے نا خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ جو ہے نا توہین آمیز جملے، لعنت وغیرہ کے جملے لکھ کر جو ہے نا وہ ایس ایم ایس کیا، ایک دوسرے تک پھیلایا، جس کی رپورٹ پولیس میں درج کروائی گئی اور پولیس نے اس پہ ایکشن لیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور دو بچوں کو گرفتار بھی کیا گیا ممبئی میں، اور ہم 5 سال سے 10 سال سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اور آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ، امام خامنائی کا پہنچایا گیا لوگوں کے سامنے کہ اس طرح کا عمل جو ہے حرام ہے، شرعی حرام ہے، حرمت شرعی رکھتا ہے. یہ جو ہے یہ فتنہ ہے. فتنہ قتل سے زیادہ جو ہے نا بری چیز ہے. یہ مذہب نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. آپ فتنہ ایجاد کر رہے ہیں، یہ دین ایسا نہیں ہے. دین یہ نہیں کہتا ہے کہ انتشار برپا کیا جائے، اختلافات کو ہوا دی جائے. مسلمانوں سے آپ کو ہمدردی ہے، مسلمانوں کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں میں انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو نجات دینا چاہتے ہیں. اگر نجات دینا چاہتے ہیں تو نجات ایسے نہیں دی جاتی، نجات کا طریقہ یہ نہیں ہے. اگر ان کے لیے، اگر آپ کا دل تڑپتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. لیکن یہ کام کروایا جا رہا ہے. کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے تاکہ شیرازۂ مسلمین بکھر جائے، وحدت پر ضرب لگے، وحدت پر ضرب لگانے کے لیے. کیونکہ مسلمان کسی صورت میں ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہی نہیں. جب قرآن کے اوپر آفت آتی ہے سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، ہر فرقہ تحت جو ہے احتجاج کرتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے پھر قرآن مجید کے تعلق سے حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، حضور کی شان میں جب گستاخی ہوگی، حتیٰ کہ اب ہم یہ جشن جو منا رہے ہیں اس کو ہم احتجاج میں بدل رہے ہیں. سمجھیے کہ جو شخص بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا ہم یہاں بیٹھ کے اس کی مخالفت کریں گے، اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. حضور کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے ہم اس کو ملامت کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. یہ ملامت، حد تک وہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے کچھ اعتراضات رکھے سامنے تو رکھ سکتا ہے، ہم اسے قبول کریں گے، اس کے اعتراضات کے جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن یہ لعنت و ملامت کا جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ اصلاً صحیح نہیں ہے. قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ تم ان کے رہبروں کو، تم ان کے خداؤں کو، تم ان کے اماموں کو، تم ان کے رسولوں پر لان تان مت کرو، تم ان کے جھوٹے خداؤں پر لعنت بھیجو گے، وہ تمہارے سچے خدا پر لعنت بھیجیں گے، تم ان کے جھوٹے رسولوں پر لعنت بھیجو گے، وہ تمہارے سچے رسول پر لعنت بھیجیں گے۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سچے رسول پر نعوذ باللہ کوئی لعنت بھیجے؟ تم جب نہیں چاہتے ہو تو ان کے جھوٹے رسولوں پہ بھی تم لعنت نہ بھیجو۔ یہ دستور اسلام ہے، لیکن کیا ان دستورات پر مسلمان عمل کر رہا ہے؟ قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے لا تفرقوا، تفرقہ مت ایجاد کرو، اور مسلمان تفرقہ ایجاد کر رہا ہے، یعنی قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے، حکم خدا کے خلاف جا رہا ہے، لا کے خلاف جا رہا ہے، لا تفرقوا قرآن کہہ رہا ہے اور مسلمان تفرقہ کر رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی فرقہ بنا رہے ہیں اور فرقے کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں، حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، اور حکم خدا کی مخالفت کرنا کتنا بڑا جرم ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ حکم خدا کی مخالفت کرنے سے مسجود رب العزت مردود بارگاہ رب العزت بن جاتا ہے، ابلیس بن جاتا ہے، انسان شیطان بن جاتا ہے مخالفت پروردگار سے، پھر وہ مسلمان کہاں رہتا، پھر وہ مومن کہاں رہتا؟ لیکن یہ کام کروایا جا رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے مسلسل جو ہے وہ کتنے پیغامات جو ہے نو ربیع الاول کے دن آتے ہیں، کتنے پیغامات جو ہے وہ 14 ربیع الاول کے دن، جو ہفتہ وحدت کا ہفتہ ہے اس میں یہ انتشار والے جو ہے پیغامات آ رہے ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ دشمن ہی کی سازش ہو سکتی ہے، یا وہ نادان دوست جو دشمن سے زیادہ بدتر ہے، وہ نادان دوست جو دشمن سے زیادہ بدتر ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت برطانیہ میں کیا نہیں کیا جا رہا ہے، اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ سنی جو انتشار برپا کر رہے ہیں، وہ شیعہ جو انتشار برپا کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ سنی ہے نہ یہ شیعہ ہے، بلکہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی طاقتوں نے ان کو، تفرقہ ایجاد کرنے والوں کو باقاعدہ چینل دے کے بٹھایا ہے کہ تم تفرقہ ایجاد کرو، گالیاں دو ایک دوسرے کے خلاف، اور دیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ دے رہے ہیں ان کو جو ہے سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ واقعی جو ہے اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گالیاں دینے والوں کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، برا بھلا کہنے والوں کا کوئی فرقہ، لان تان کرنے والوں کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، لیکن ادھر کے فرقے والے ان کا جواب دے رہے ہیں، ادھر کے فرقے والے ان کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ان دونوں سے کروایا جا رہا ہے، وہ ہاتھ کاٹ کیوں نہیں دیتے جو سارے شہر کی شمیں بجھائی دیتا ہے؟ وہ جو ان دونوں سے کام لے رہا ہے، ان کو بھی بھڑکایا ہے۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، کیا مسلمان اپنی تاریخ بھول گیا ہے؟ لکھنؤ میں کیا نہیں ہوتا تھا، خود ہندوستان کے اندر ادھر بھی سر کے خطاب دیے جاتے تھے برطانیہ سے، برطانیہ نے اپنی روش نہیں بدلی، مسلمان چونکہ حافظے کا کمزور ہے وہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، وہی تاریخ آج دہرائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نئی نسلوں میں، پرانی نسل میں جو ہے کافی فاصلہ آ گیا، ہم اپنی ماضی سے کٹتے جا رہے ہیں، اور اب ہم کو اپنے ماضی سے ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، ہم کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ماضی میں۔ پھر آج کیوں بند ہو گئے یہ سارے جھگڑے جو ہوتے تھے لکھنؤ میں، آج کیوں بند ہو گئے؟ اس لیے کہ آج کوئی کروا نہیں رہا ہے، اس لیے بند ہو گئے، اور جب کروایا جائے گا تو ہوگا۔ چنانچہ اب برطانیہ والے وہاں بیٹھ کر کروا رہے ہیں اور ہو رہا ہے فتنہ، دونوں طرف کو ورگلایا جا رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو لوگ اختلاف کی بات کر رہے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس سمجھ رہے مناظرہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں مجادلہ ہو رہا ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے جدال احسن ہے, جدال احسن نہیں ہے, یہ فتنہ پردازیاں ہیں, یہ ہمدرد نہیں ہے. یہ جو شخص بھی وحدت کی بات کسی مسلمان کو ٹھیس پہنچانے والی بات کرتا ہے, جس کی گفتگو سے اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ اس الفاظ سے کسی مسلمان کی توہین ہو رہی ہے یا کسی فرقے کی توہین, کسی مکتب فکر کی توہین ہو رہی ہے, تو سمجھ جائیے کہ یہ تیر دشمن کی طرف سے چھوڑا گیا ہے, اس میں دشمن کی سازش ہے. مسلمان اس بات کو غور کرے, اسے سمجھنے کی کوشش کرے. حتیٰ علماء نہیں سمجھ پا رہے ہیں, مفکرین نہیں سمجھ پا رہے ہیں, تو تعجب کی بات ہے کہ علماء کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ جو شخص تو پرچے کی بات کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یاسر حبیب کا ویڈیو آیا جو قنوت میں جو ہے وہ لانگ تانگ کر رہا ہے, اس کے جواب میں توصیف الرحمان کا انٹرویو آتا ہے اور توصیف الرحمان کہتا ہے کہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے. ارے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو ہے یہ دشمن کروا رہا ہے؟ کیوں اس بات کو تم نہیں اقرار کرنا چاہتے اس بات کا کہ دشمن کے کام کروا, اور دونوں کے لیے ایک ساتھ آ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے, ایک لعنت بھیج رہا ہے اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ تمام فرقے کی جانب سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, لہذا تنقید اگر جو ہے وہ دائرے میں ہو تو اس تنقید کو خود حضور کے زمانے میں لوگ اپنے اعتراضات پیش کرتے تھے, اپنے سوالات سامنے رکھتے تھے اور حضور ان کے جوابات دیتے تھے. ائمہ علیہ السلام نے دہریوں کا جواب دیا, کبھی یہ نہیں کہا کہ تم دہریے ہو, کبھی یہ نہیں کہا, ان کے سوالات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا اور ان سب کے جوابات دیے. کتابیں لکھی گئی ہیں اس سلسلے میں کہ جتنے سوالات ہوئے ہیں ائمہ علیہ السلام سے, امام صادق علیہ السلام سے جتنے سوالات ہوئے, چنانچہ حضور کی ذات پر آج تک کتنے اعتراضات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں مغرب کے مفکرین کی طرف سے. ایک مشہور جو حضور کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور اسی اعتراضات کو جو ہے بہانہ بنا کر سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی ازواج نبی کے تعلق سے, اور ازواج نبی کی جو توہین کی گئی ہے اس میں, اور جو دوسری جو کتابیں دشمنان اسلام کے توسط سے لکھی گئیں, ان سب میں جو ہے ازدواج رسول کو جو ہے نا بنیاد بنایا گیا ہے, اور جو ہے اعتراضات کیے ہیں کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں, اتنے جو ہے عقد کیوں فرمائے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے جو ہے نا یہ دیکھیے, سوال اگر جو ہے ادب کے دائرے میں ہو تو اس کے جوابات حاضر ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں کہ آخر حضور کے کثرت ازدواج کا فلسفہ کیا ہے. یہ انگریز ایک مفکر نے, ایک مورخ نے یہ اعتراضات کیے ہیں کہ آخر کیوں حضور نے جو ہے اتنے تعداد میں ازدواج کیے. تو اس کا جواب اگر کوئی شخص حضور کی زندگی اور سیرت سے واقف ہے تو اس کو سیرت کے اندر ہی یہ سارے جوابات مل جائیں گے کہ کیوں حضور نے ہر عہد کے پیچھے ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے, اور اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کتنی مسئولیت پذیر, کتنے ہمدرد, کتنے مسلمانوں کی فکر مند, کس قدر نبی کے اندر حوصلہ تھا, کس قدر نبی کے اندر صبر و تحمل تھا. ورنہ آپ دیکھیے کہ بے حوصلہ لوگ ایک زوجہ کو نہیں سنبھال سکتے. نبی کریم کا کتنا بڑا جگر ہے, کتنا بڑا حوصلہ نبی کے اندر تھا, مختلف مزاج کی ازواج کے ساتھ نبی نے زندگی بسر کی, اور کس دور میں کہ جب نبی پر جو ہے اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ چکا تھا, وہ حالات میں ازدواج نہیں کیا کہ جب فراغت حالی کا دور تھا, جوانی میں ازدواج نہیں کیا نبی کریم نے, جناب ختیجہ سے عقد ہوا تو اکثر مورخین کا یہی بیان ہے کثرت کے ساتھ جو مورخین نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر جو ہے رسول اکرم سے بڑھ کر تھی, یہ اکثر لوگوں نے لکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض مورخین اس کے قائل نہ ہو, لیکن اکثر نے تو یہی لکھا ہے کہ حضور کی عمر سے زیادہ عمر جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تھی. اور بعثت سے پہلے نبی نے ایک ہی ازدواج کیا ہے, ایک ہی شادی کی ہے بعثت سے پہلے, یعنی 40 برس کی عمر تک حضور نے ایک سے زیادہ دوسری شادی نہیں کی. اور بعثت ہوئی ہے 40 سال کا, 40 سال کی جب آپ کی عمر پربرکت پہنچی ہے 40 سال کی عمر میں آپ نے بعثت کا اعلان فرمایا ہے. اور بعثت کے بعد مکے کی زندگی کس قدر سخت ہو گئی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے. اس کے بعد جب حبش کے لیے ایک کاروان مشکلات کو جب برداشت نہیں کر پا رہا تھا مکے کی سختیوں کو, تو ایک کاروان مسلمانوں کا پناہ کے لیے حبشے کی طرف روانہ ہو چکا. جو مسلمان رہ گئے تھے وہ سوشل بائیکاٹ کے شکار ہو گئے, نہ کوئی چیز خرید سکتے تھے نہ کوئی چیز بیچ سکتے تھے. شیب ابی طالب کی کٹنائیاں اور جو ہے اور وہاں جو مسلمانوں پہ تشدد اور رسول اکرم پہ جو مصیبتیں پڑی, لیکن نبی نے مکے کی سرزمین نہیں چھوڑی اور وہاں پر شکنجے جھیلے. اور اس طرح کا ایک طویل عرصہ نبی کریم نے مکے کی سرزمین پہ گزارا. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جب رحلت واقع ہوئی, جب ابو طالب کی رحلت واقع ہوئی, تو اس سال کو یوم الحزن عام الحزن منایا گیا. اس کے بعد میں مکے سے نبی کریم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو ہجرت تک بھی حضور کے پاس ایک ہی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہو گئی, اس کے باوجود بھی اس وقت تک جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی دوسرا عقد آپ نے نہیں کیا تھا. رحلت کے بعد مدینے کی زندگی میں جو آپ نے عقد کیا ہجرت کے بعد, تو ہوا یہ تھا کہ مثال کے طور پہ ام حبیبہ کے عقد کو لے لیجئے. ام حبیبہ کی خود عمر جو ہے 30 سے 40 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے. ام حبیبہ کا پہلا عقد جو ہوا تھا وہ عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا. عبید اللہ بن جہش جب حبشہ کے لیے روانہ ہوا تھا ام حبیبہ کو ساتھ لے کر, تو ام حبیبہ نے شوہر کے ساتھ حبش کے لیے روانہ ہو گئی تھی. وہاں یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے اور وہاں شراب اور کباب کی لت میں لگ جاتا ہے اور برائیوں میں پڑ کر وہ دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کا وہاں پر جو ہے انتقال بھی ہو جاتا ہے. تو ام حبیبہ اس کو وہاں پہ بے سہارا رہتی ہے, کہاں حبش میں, شوہر سے علیحدگی ہو جاتی ہے اور جو ہے وہاں وہ اکیلی یا تنہا تنہا ہوتی ہے. حضور نے پیغام بھیجا ہے کہ ام حبیبہ کو جو ہے اس وقت چونکہ تازہ مسلمان ہیں کوئی سہارا نہیں ہے, لہذا جو ہے میں ان کے لیے سہارا بنتا ہوں. تو اس طرح سے ان کو اپنے عقد میں لیا, جبکہ ان کے آنے کا کوئی ابھی امکان بھی نہیں ہے اور وہ یہاں ملک میں موجود بھی نہیں ہے. نبی مدینے میں تھے, ام حبیبہ حبش میں تھی, اور نبی کریم نے ان کو اپنے عقد میں لیا اور 1 سال کے بعد وہ حبش سے واپس آئی مدینہ. یہ ام حبیبہ کے عقد کی وجہ بنی. اسی طرح سے دوسرے جتنے عقد ہیں ان سب کے پیچھے کچھ نہ کوئی حکمت ضرور رہی ہے. کبھی گسترش اسلام کے لیے کیا ہے, کبھی جو ہے غریبوں کو سہارا دینے کے لیے کیا ہے, کبھی جو ہے بے سہارا کو سہارا دینا ہے, کبھی کسی کی غربت کو دور کرنا ہے, کبھی کسی کی تنہائی کو دور کرنا ہے. اس وجہ سے جبکہ اتنی مشکلات کے جب حضور شکار تھے, سب سے زیادہ نبی کریم کے لیے مدینے کی زندگی جنگ و جدال کی زندگی, کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے, کبھی جنگ احد ہو رہی ہے, کبھی جنگ خندق ہے, مختلف نبی کریم کے زمانے میں جب اتنے جو ہے حرب و ضرب کا ماحول ہے, اتنا جو ہے نبی کریم پہ پریشر ہے, اجتماعی زندگی اور سیاسی زندگی اور عملی زندگی اور جو ہے پرانی زندگی، اس ساری زندگی کا مجموعہ حضور کی ذات میں، اور حضور کی ذات جو ہے نمائندہ الہیہ کے طور پر برعنوان رسول گزر رہی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر جمی ہوئی ہیں، اور ربی کا ایک ایک پھل پورے مسلمانوں کے سامنے ہے. مکے کی زندگی نہیں ہے جب رسول کو کوئی جانتا اور پہچانتا نہ تھا، لیکن یہاں پر مدینے میں آنے کے بعد جبکہ پوری دنیا کی نظریں نبی کریم کے اوپر گڑی ہوئی ہیں، نبی کا ایک ایک عمل جو ہے رقم کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لفظ اس کو جو ہے محفوظ کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے. ایسے وقت میں نبی کریم کا عبد کرنا، یہ جو ہے نعوذ باللہ شہوت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی زندگی گزار کر انہیں سیرت کا وہ نمونہ پیش کرنا ہے کہ جو آتی دنیا تک اور قیامت تک کے لیے مثال بن جائے. حضور نے کیسی ازواج کو جو ہے برداشت کیا ہے؟ اگر یہ ازواج نہ ہوتی، وہ تند مزاج زوجہ نہ ہوتی، تو میں کہتا ہوں کہ حضور کی وہ سیرت کی وہ بلندی لوگوں کے سامنے کہاں ظاہر ہوتی کہ آفتاب رسالت کی وہ روشنی ہم تک کہاں پہنچتی، قیامت تک کے انسانوں کو جو منور کی ہوئی ہے، ہمارے قلوب کو جو منور کی ہوئی ہے، صحرائے عرب کو جس نے بدل کے رکھ دیا، وہ روشنی مصطفیٰ، وہ خوشبو مصطفیٰ جو ان کے وجود بابرکت سے پھیل رہی تھی، اور وہ خوشبو آج تک ہمارے مشام میں محسوس کی جا رہی ہے، تو یہ خوشبو ہم تک نہ آتی مصطفیٰ کی. ایک تند مزاج زوجہ کو کس طرح سے حضور نے برداشت کیا ہے؟ اگر وہ جزئیات اگر مسلمانوں کے کو مل جائے تو ایک عظیم سیرت کا حصہ ہمارے پاس سامنے آتا ہے، جس سے ہم جو ہے نبی کریم کی عملی زندگی کا کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے نبی نے زندگی. ایک زوجہ، دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک زوجہ جو ہے حضور کے لیے ایک دلیا بھیجتی ہے. اس زمانے کا سالن پکوان جو بھی رہا ہو، چاہے آپ اس کو آج کہہ لیجئے، چاہے آپ اس کو جو ہے کھچڑا کہہ لیجئے، کوئی ایک چیز کھانے کی حضور کے پاس بھیجی، اور اس وقت حضور جو ہے وہ تند مزاج زوجہ کے پاس تھے. جب کنیز آ کر حضور سے کہتی ہے، حضور فلاں زوجہ نے آپ کو یہ چیز بھیجی ہے، فلاں آج فلاں جو ہے کھچڑا آپ کو بھیجا ہے، جب وہ برتن لے کے حضور کے قریب آتی ہے تو وہ چھچڑی مزاج جو زوجہ ہوتی ہے آپ کی، وہ ہاتھ سے پھینک دیتی ہے، کہا لے جاؤ یہاں سے، اور وہ کنیز کے ہاتھ سے وہ دلیا زمین پہ گر جاتی ہے. اب دیکھیے جھگڑے کا پورا ماحول بن چکا ہے، حسادت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، کہ سوگن کی حسادت جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے کہ ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کی بھیجی ہوئی چیز کو زمین پہ پھینک دیا. اب حضور کیا کرے؟ حضور آگے بڑھتے ہیں، ایک چمچ لیتے ہیں، اوپر سے ہلکا سا جو ہے آدھا چمچہ یا اس سے کم لے کر زبان پر رکھ کے چکھتے ہیں، کہتے بہت مزے کا تھا. قریب سے کہتے ہیں، جا کے کہہ دو کہ حضور نے اسے کھایا ہے اور کہا ہے کہ بہت مزے کا تھا، جا کے کہہ دو، اور یہ ساری باتیں تمہیں نہیں کہنی ہیں، صرف اتنا کہنا ہے کہ تم نے جو چیز بھیجی تھی وہ حضور نے چکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ بہت مزیدار چیز تم نے بھیجی تھی. یہ ہے نبی کریم کا کردار. تو کتنا نبی نے ضبط کیا ہوگا، وہ نبی کا حوصلہ، وہ نبی کا ضبط، یہ نبی کی کردار کی نورانیت جو سامنے آئی ہے اس چھڑے مزاج زوجہ کی وجہ سے تو سامنے آئی، ورنہ یہ کردار کہاں مسلمانوں کے سامنے آتا. لیکن عزیزان گرامی، یہ ہے نبی کی سیرت کہ کس طرح سے تند میں، ورنہ لوگ کہتے کہ خدیجہ جیسی زوجہ کے ساتھ جو نبی نے گزارا کیا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی نیک اور شریف زوجہ کے ساتھ نبی کریم نے اگر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے تو یہ کہاں جو ہے وہ کمالات میں سے آتا ہے. کمال تو اس وقت تھا جب نبی تند مزاج زوجہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے اور اپنی زندگی میں اسے طلاق نہ دیتے بلکہ زوجہ کی فہرست میں رکھتے اور ان کے ساتھ زندگی گزارتے، تب ہم مانتے کہ تمہارے رسول کیسا تھا. ورنہ خدیجہ جیسی نیک اور شریف بلکہ اسلام کے لیے جنہوں نے اپنا پورا سرمایہ لگا دیا, حضور کے لیے جنہوں نے جو ہے سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون خدیجۃ الکبریٰ, انہوں نے اپنا پورا سرمایہ تجارت کا اور اپنا مال و متاع وقت اپنا سب کچھ جان و مال و سب کچھ حضور کے حوالے کر دیا. ایک یہ زوجہ, ایسی زوجہ کے ساتھ تو کوئی بھی زندگی, بلکہ ایسی زوجہ تو شوہر کو حوصلہ دیتی ہے, آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے. لیکن وہ زوجہ کہ جو تند مزاج ہو, جو اسلام کے لیے بھی وہ اس قدر فائدہ مند نہ ہو, اور پھر وہ روکتی ہو رسول کو کمالات کی سے اور حضور اس کے ہوتے ہوئے کمالات حاصل کرے اور خلق عظیم کا درجہ پائیں کہ پروردگار خود کہے انک لعلی خلق عظیم, کہ اے رسول ہم آپ کو خلق عظیم پر فائز پاتے. عزیزان گرامی, مصطفیٰ وہ آئینہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, کہ خود مصطفیٰ کے پاس کچھ کمال نہیں ہے, یہ بات سمجھیے عزیزان گرامی, اور خود مصطفیٰ کچھ نہیں ہے, مصطفیٰ تو ایک سادہ آئینہ ہے, ایک شفاف آئینہ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کی تجلیاں پڑتی ہیں, اور مصطفیٰ وہ آئینہ ہے جو تجلی اعظم کو قبول کر لیتا ہے, اور جو تجلی اعظم کو قبول کر لے, جو تجلی اعظم کو قبول کر لے اسی کو خلق عظیم کہا جاتا ہے. سبحانہ وتعالی رحیم ہے, مصطفیٰ رحیم ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کریم ہے, مصطفیٰ کریم ہے. تجلی کرامت مصطفیٰ کے آئینے میں نظر آتی ہے, تجلی رؤوف الرحیم مصطفیٰ کے آئینے میں نظر آتی ہے. یعنی مصطفیٰ کچھ نہیں ہے, ذات مصطفیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہے مگر کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہے مگر اللہ کا دیا ہوا ہے کچھ نہیں ہے, خود ذات مصطفیٰ کے پاس. یہ عزیزہ نہیں رہے تجلی, اس میں خود مصطفیٰ اس میں اعظم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, اور خود اللہ کی لکھی ہوئی تحریر کا نام ہے مصطفیٰ. یہ آنکھ مصطفیٰ کی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, یہ کان مصطفیٰ کی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اگر یہ اللہ کے بنائے ہوئے کان نہ ہوتے تو وہی سن نہ سکتے مصطفیٰ, اگر یہ آنکھ اللہ کی بنائی ہوئی نہ ہوتی تو وہی دیکھ نہ سکتے مصطفیٰ. مصطفیٰ جو وہی دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں تو یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے آپ کی ذات. اور ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی کہ اللہ کے نزدیک کوئی پارٹی بازی ہو کہ وہ اپنے جو ہے خاص محبوبوں کو کچھ تقسیم کرتا ہو, دوسروں کو محروم کر دیتا ہو. اللہ کے کرم میں مخالط نہیں ہے, لینے والے میں کمی ہے, دینے والے میں کمی نہیں ہے. جب دینے والا فیاض مطلق ہو, کمال مطلق ہو, اور وہ عطا کر رہا ہو, اور لینے والے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس وہ درد نہیں ہے کہ اس عطا کو برداشت کر سکے, تو جب لینے والے میں کمی نہ ہو اور دینے والا فیاض ہو, اس کی عطا میں درد نہ ہو اور ان کی ضرب میں کوئی کمی نہ ہو, تو پھر وہ ذات مصطفیٰ کی ذات بن کے سامنے آتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم محدود نہیں ہے, اور محدود جب نہیں ہے تو پھر مسلسل اعلان کرنا پڑتا ہے کہ رب زدنی علما, رب زدنی حکما, کہ یہ حکمت و علم اضافہ فرماتا رہے, اور وہ اضافہ ہوتا رہے گا, قرب اور قرب قرب نصیب ہوتا رہے گا. بس عزیزان گرامی, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ذات مصطفیٰ کے جو خلد ہے، یہ خلد عظیم جو مصطفیٰ کا ہے، ان جزئیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن جزئیات کے ذریعے سے ہم خلد عظیم کو سمجھ سکتے ہیں. اور نبی کریم کی جو زندگی میں جو واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات کو آپ سامنے رکھیں، تب آپ کو جو ہے یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم نے کثرت ازواج کا فلسفہ کیا ہے. یہ اعتراضات ہیں، یہ سب سے بڑا اعتراض ہے، اور اس کا جواب تو خود مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ غیر مسلمانوں کو جواب دے سکے کہ آخر کثرت ازواج کا فلسفہ کیا ہے. دو تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ام حبیبہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، پھر وہ دوسری مثال آپ دے رہے جو ام سلمہ کی. ام سلمہ نبی کریم کی وہ زوجہ ہے جو عمر میں تمام ازواج میں عمر میں سب سے زیادہ ہے. ایک بوڑھی خاتون کے جس کا شوہر مر چکا تھا اور ان کا شوہر اتفاق سے رسول اللہ کا خوبیزاد بھائی تھا، اور اس کے انتقال کے بعد وہ تنہا رہ گئی اور کہتی تھی کہ میں اس دار غربت میں کیسے زندگی گزاروں گی جبکہ میرا شوہر مر چکا ہے. تو ام سلمہ کو حضور نے سہارا دیا، جبکہ انتہائی بوڑھی زوجہ، انتہائی جو ہے بڑی عمر کی زوجہ، ان کو جو ہے نبی کریم نے سہارا دیا. تو کون اس بوڑھی خاتون سے شادی کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں آپ بتائیں، کون تیار ہوتا؟ اور جبکہ خود مدینے میں آپ دیکھیں گے کہ خود مدینے میں حضور جو ہے 50 برس کی عمر کو گزار کے مدینے میں حضور تشریف لائے ہیں. مکے میں 50 سال کی عمر گزار کے حضور مدینے میں آئے، تو اب مدینے کی زندگی میں سارے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو ام حبیبہ کیا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ام سلمہ کے واقعہ آپ سن لیجیے، اس کے بعد آپ آئے دیکھیں زینب بنت جہیش سے جو حضور نے شادی کی تھی اس کا فلسفہ کیا تھا. زینب بنت جہیش یہ جو ہے خود نبی کی جو ہے وہ رشتے دار ہیں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، قریش کی خاتون ہیں، اور جو ہے بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے اور بنی قریش سے ان کا تعلق ہے. اتنے اونچے درجے کی یہ جو ہے وہ آپ کی زوجہ تھی. تو وہ ان کا جو پہلا ہوا تھا زید ابن حارثہ سے ہوا. زید ابن حارثہ ایک غلام جیسے آدمی تھے، کوئی بڑے خاندان کے نہیں تھے، کوئی بڑے قبیلے کے نہیں تھے، اور ان کو جو ہے حضور نے جو ہے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اپنی اولاد میں ان کو شامل کر لیا تھا. تو لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ زید ابن عبداللہ کہنے لگے تھے، زید ابن عبداللہ کہنے لگے. اور رسول اللہ نے جو ہے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن یہ بات نہیں تھی کہ یہ احکام کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نام دینے سے محمد، زید ابن محمد کہنے سے زید ابن محمد نہیں بن جاتا ہے کوئی شخص. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک صاحب تھے جن کو لوگ پپا کہتے تھے، ہے نا، ہر آدمی کے ساتھ پپا ہے. تو اب یہ کہنا، پپا کہنا جو ہے وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب سب کے سب جو ہے کیا آپ کہیں گے کہ یہ سب کے سب جو ہے یا ان کی واقعی اولاد ہو گئے ہیں، وہ بیٹے ہو گئے ہیں پپا کہنے سے؟ اب بعض لوگوں نے خود سے اپنا نام رکھ لیا، ہم دولے بھائی ہیں، دولے بھائی، دولے بھائی، میاں بھائی. ایک صاحب تھے نا ہمارے محلے میں، میاں بھائی ان کا نام تھا، اب پورے لوگ ان کو میاں بھائی پکارتے ہیں نا، بھائی جان نام رکھ لیتے ہیں لوگ. تو یہ کیا، بھائی جان کہنے سے بھائی جان ہو جاتا ہے آدمی، ہے نا، میاں بھائی کہنے سے میاں بھائی ہو جاتا ہے، پپا کہنے سے پپا، ڈیڈی پکارتے ہیں کئی لوگ، فلاں ڈیڈی، تو ڈیڈی ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے چونکہ انہوں نے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا حضور نے، تو اور اپنا بیٹا کہنے لگے تھے، تو لوگ بھی ان کو واقعی بیٹا سمجھ کر احکام بھی وہی لاگو کر رہے تھے. تب آیت نازل ہوئی، ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کے بعد کہا کہ میرے زید ابن حارثہ کہو، زید ابن محمد نہ کہو. جبکہ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں تھی, لیکن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ احکام بھی لاگو ہوتے ہیں جبکہ احکام لاگو نہیں ہوتے. احکام لاگو ہونا اور بات ہے, کہنا اور بات ہے, منہ بولا ہونا اور بات ہے. پورے نوابوں کے پاس آپ دیکھ لیجیے, ہر گھر میں منہ بولا بیٹا, منہ بولی بیٹی, اور منہ بولی بہن, اور منہ بولی ماں, اور منہ بولے بہت سارے منہ بولے ہوتے ہیں. لیکن منہ بولے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ منہ بولی ماں ہے تو وہ واقعی سگی ماں ہو گئی اور وہ احکام بھی ان کے اوپر صادر ہو گئے. احکام نہیں ثابت ہوتے, مسئلہ احکام کا ہے, پکارنے کا مسئلہ نہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں اماں جی, تو اماں جی کہنے سے وہ اماں ہو جائے گا اور یہ بیٹا ہو جائے گا اور محرمیت قائم ہو جائے گی. کہیں آپ محرمیت قائم ہو جائے گی. اسی طرح سے وہ ابا پکارتے تھے, رسول اللہ تو کہتے ہیں انا و علی ان ابا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. وہ بابا کہتے تھے زید اپنے کو رسول اللہ کا, اور رسول اللہ بھی ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے. لیکن سماج میں یہ ہو گیا تھا کہ یہ واقعی بیٹے ہو گئے. اب جب زینب بنت جہش کا یہ جو عبد ہوا تھا, یہ کسی بھی طریقے سے جڑنے والا نہیں تھا, مگر کیونکہ یہ رسم بھی توڑنا تھا کہ اعلیٰ خاندان کی لڑکی ادنا خاندان کے لڑکے سے شادی نہیں ہو سکتی, حضور نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ زینب بنت جہش کا عبد ہو تو گیا زید بن حارثہ سے, لیکن یہ جمع نہیں, طلاق ہو گئی. طلاق ہو گئی کہ زینب بنت جہش الگ ہو گئی زید بن حارثہ سے. اب جو الگ ہو گئی تو اب یہ قانون بھی توڑنا تھا کہ یہ جو منہ بولے بیٹی کی جو زوجہ ہے, یہ در حقیقت نبی کے لیے محرم نہیں ہے. لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنی بہو سے عرض کر رہے ہیں. بہو سے عرض کیسے ہو سکتا ہے؟ بوال مچ گیا پورے عالم عرب میں, اب پورے مسلمانوں میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا سسرے کی شادی جو ہے نا داماد وہ اپنے بہو سے کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور نے کہا وہ میری بہو نہیں ہے, یہ میرا بیٹا ہی منہ بولا بیٹا ہے, تو اس پر وہ احکام نہیں لاگو ہوتے. کہا نہیں, کیسے لاگو نہیں ہوتے؟ عرب میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, بیٹا کہہ دیا تو بس بیٹا ہو گیا. اب اس کی بیوی جو ہو گئی ان کے لیے جو ہے وہ محرم بن گئی, وہ محرمیت میں آ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ بیٹا کہیں اور بیٹے کی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد میں آپ اس سے شادی کر کے؟ ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے. بیٹا میں نے کہا تھا لیکن یہ بیٹا ہونے گیا, اللہ کے پاس یہ احکام نہیں بدلتے. تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کو توڑنے کے لیے, اس رسم جاہلیت کو, اس فکر کے بت کو توڑنے کے لیے, اس جو ہے نا اس کافرانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حضور نے زینب بنت جہش سے عرض کیا. یہ زینب بنت جہش سے عرض کرنے کا فلسفہ. اسی طرح سے جو ہے جتنے آپ کو جو ہے اب ملیں گے حضور کے, ان سب کے ساتھ یہی فلسفہ آپ کو ملے گا کہ لوگ آ کر اپنی زوجہ کو جو ہے اپنی بیٹیوں کو مجبور کرتے تھے کہ حضور آپ سے عرض ہو تاکہ جو یہ شرف حاصل ہو. کتنی بس صرف ایک کماری جو ہے نا زوجہ کا ذکر ملتا ہے, ورنہ ساری جو میں نے آپ کو مثالیں دی ان کی عمریں کافی بڑھ چکی تھی. یہ سب جو ہے یا کوئی متعلقہ تھی تو کوئی بیوہ تھی, انہی کی میں مثالیں پیش کر رہا ہوں. اور ایک زوجہ جو نہ بیوہ تھی اور نہ جو ہے عمر میں زیادہ نہیں تھی, وہ ان کے والد نے اس شوق کے ساتھ کہ ان سے جو ہے بیٹے ہوں گے, اولاد ہوگی حضور کی, اور جو ہے سلسلہ ان سے جو ہے آگے بڑھے گا, چونکہ یہ جتنے اب ہیں مثال کے طور پر ام سلمہ سے یا ام حبیبہ سے, ان کی ایج اتنی بڑھ چکی ہے 50 سال, 60 سال, 40 سال, کہ ان سے جو ہے کوئی بچے اولاد ہو نہیں سکتی. لہٰذا ایک ایسی جو ہے بچی ان کو حضور کو دی جائے کہ جس سے اولاد ہو حضور کو. اس فلسفے کے ساتھ بات کر دیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو باقرہ خاتون تھی حضور کی زوجہ تھی, اس سے تو حضور کو اولاد نہیں ہوئی. جو چاہتی تھی کہ اولاد ہو اسی لیے اب کیا تھا, لیکن ان سے جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن جو کچھ بھی نبی نے کیا یہ یاد رکھیے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر کا جب کلام وحی الہی کے مطابق
ہوتا ہے اور مجھے ہوائے نفس سے کچھ نہ پیغمبر نہیں. لیکن ایک وہی ہے, ایک ہوا ہے. ہوا وہی کے مقابلے میں ہے کہ جب انسان وہی پر عمل کرتا ہے تو حوث کے مقابلے میں آ جاتا ہے, اور جب حوث پر عمل کرتا ہے تو وہی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اور پیغمبر نے جو کچھ بھی کیا وہ وہی کے مطابق کیا, تو وہ ہوائے نفس کی بنیادوں پہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی اگر نبی نے کیا تو نبی نے از خود نہیں کیا بلکہ حکم پروردگار کے تحت کیا. اسی لیے نبی مجبور تھے وہی کے کہ جو کچھ بھی وہی آئے گی, جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا وہی کریں گے مصطفیٰ. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پابجائی کا نام آزادی ہے. ہوا و حوث سے کہنے والی چیز اسیری ہے. انسان اسیر ہوا نہ ہو, آزاد وہی ہو. وہی پر عمل کرنا آزادی ہے, ہوا پر عمل کرنا یہ حریت کے خلاف ہے. میں گفتگو کو تمام کیا تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے حضور نے, اگر آپ دیکھیے جس زوجہ کی خواہش بچوں کی خاطر شادی نہیں کی تھی بلکہ شادی کی, بعد میں اولاد ہو گئی ان کو. ماریا قبطیہ سے جو ہے نا آپ کو جو ہے اولاد ہوئی ہے نا, جبکہ ماریا قبطیہ اس نیت سے نہیں آئی تھی کہ مجھے جو ہے حضور سے اولاد حاصل کرنا ہے, لیکن ہوئی. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں, لیکن سلسلہ جو چلا ہے, اور جو ہے جناب طاہر کا ذکر ملتا ہے, جناب ہے نا یہ جو ذکر حضور کی اولاد کا ملتا ہے, یہ جو ہے بچپن ہی میں جو ہے جناب ابراہیم کا ذکر ملتا ہے. یہ سب جو ہے بچپن ہی میں جو ہے رحلت کر گئے. نبی کی جو آل چلی ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے چلی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, تو جناب خدیجۃ اتنی ازواج ہونے کے باوجود بھی حضور جس کو یاد کرتے تھے وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی, اور اللہ نے اتنے ازواج میں سے صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی بیٹی جو ان کے بطن سے ہوئی تھی, وہ ایک ہی بیٹی ان کے بطن سے ہوئی تھی. باقی جو ان کے ساتھ جو ربی بائیں کیسے جو آتا ہے, ان کی کنیزوں کی جو بچیاں تھی ہے نا, جو بعد میں حضرت عثمان سے بہائی گئی. یہی مسئلہ ہے جو میں نے کہا نا آپ کے سامنے کہ جس طرح سے زید بن حارثہ کو حضور چونکہ پال لیے تھے لہذا جو ہے حضور کا بیٹا کہا جا رہا تھا, اسی طرح سے خدیجۃ الکبریٰ نے جن بچیوں کو پال لیا تھا اور جو حضور نے جن بچیوں کے اوپر سرپرستی کی تھی وہ حضور کے کھاتے میں ڈال دی گئی, اور اسی لیے ذوالنورین بن گئے. یہ جو ذوالنورین بنے تو آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ ان کی عمر کیا ہے اور جو ہے ذوالنورین کی عمر کیا ہے. اب یہ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ رسول کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ یہ منہ بولی بیٹیاں تھیں, کہ جس کو رسول کی بیٹیاں سمجھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی داماد ہیں, یہ دو بیٹیوں کے رسول کے داماد ہیں. لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جو بیٹی ہوئی تھی وہ واضح, اور اس وقت رسول اللہ کی کوئی اور زوجہ تھی نہیں, اور جناب خدیجہ کی عمر اس قدر کم نہیں تھی کہ ان سے ان کو اتنی بیٹیاں ہو جاتی. جو آپ کی خود تاریخ یہ لکھتی ہے, جب آپ کا مورخ خود یہ لکھتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی, تو 40 برس کی زوجہ سے 4-5 بیٹیاں کا پیدا ہونا کوئی تاریخ کی حقیقت کیسے بن سکتا ہے؟ ایک ہی بیٹی آپ کو پیدا ہوئی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے, جو شہزادی فاطمہ زہرا ہے. اور ہمارا نظریہ تو یہ ہے, اور میں نے کئی مرتبہ اس بات کو اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اگر حضور, اور یہ پرانی آیات کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں, یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ نہیں ہے, اگر فرض کر لیا جائے کہ نبی کی 40 بیٹیاں بھی فرض کر لی جائے, 40 بیٹیاں بھی فرض کر لی جائے, تب بھی عظمت فاطمہ میں فرق نہیں آئے گا, اور فاطمہ اپنے کردار اور فضیلت میں رہے. تو ہم دعا کریں پروردگار جو ہے وہ جو اعتراضات حضور پر ہوتے ہیں ان اعتراضات کا ہم جواب دے سکیں, اور دشمنان حضور کو جو ہے منہ توڑ جواب دے سکیں. پروردگار وہ لوگ اگر کچھ سمجھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما, اگر وہ سازش کر رہے ہیں اور حضور کی شان میں گستاخی کی نیت رکھتے ہیں تو پروردگار تو بہترین بدلہ لینے والا ہے, تو ان سے بدلہ لے جو گستاخان رسول ہیں, جو شان رسول میں گستاخی کر رہے ہیں, جو عظمت رسول کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں.
ہم دعا کریں پروردگار ہمیں معرفت نبی کریم ملے اور نبی کریم کی معرفت حاصل ہو اور نبی کریم ہم سے راضی ہوں. اور میں نے عرض کیا کہ حضور اس وقت راضی ہوں گے جب ہم میں وحدت پیدا ہوگی. تو ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اندر محبت ہو, اخوت پیدا ہو, ہمارے اندر ہمبستگی پیدا ہو, ہمارے دل آپس میں مل جائے, ہم ایک دوسرے سے متفق ہو جائیں اور شیر و شکر کی طرح گھل مل جائیں اور ایک ہو جائیں. تو پروردگار تیری رحمت ان پر برستی ہے کہ جو ایک ہوتے ہیں. تو پروردگار ہم مسلمانوں کے درمیان میں اخوت ایجاد فرما اور ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, منجیان البشریت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم نے ان کے آوان و سورہ نمبر 3